الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. اللہ تعالیٰ نے خدائی کا نظام جس طرح ظاہر فرمایا ہے، جس میں آسمان اور زمینوں کی تخلیق ہے، ہوا اور پانی کی پیدائش ہے، پہاڑ اور سمندروں کی آفرینش ہے، اور جن اور انس کو اس میں بڑے مخلوقات بنایا ہے، کچھ صلاحیتیں جنات کو دی ہے وہ انسانوں کے پاس نہیں ہے، جیسے ہوا میں تحلیل ہونا، آنن فانن شرق سے غرب پہنچنا، نظر نہ آنا، مختلف شکل اختیار کرنا، اور کچھ اقبال بلندیاں انسانوں کو عطا فرمائی ہے، بنی آدم کو، وہ جنات کے پاس نہیں. ان میں ایمان کے بعد تقویٰ اور نیک عمل کا ملکہ بھی ہے، اس لیے انسانوں میں سے ایسے مومن کامل ہوتے ہیں جو تقویٰ اور نیک اعمال کی بالادستی سے جنات پر حکومت کرتے ہیں. جنات کو ایسا کوئی ملکہ و اقتدار عطا نہیں فرمایا کہ وہ انسان کو مسخر کرے اور اپنے کام میں لگائے، الا یہ کہ وہ تکلیف دے. یتخبطو الشیطان من المس، حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تکلیف پہنچانے میں ہے وہ، کیونکہ نسل جو جنات کی ہے وہ شیطان سے، تو زیادہ شرارتی ان میں زیادہ ہے. اور انسانوں میں چونکہ انبیاء اور مرسلین آ رہے تھے، ان میں خیر غالب ہے. اس خیر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دیگر مخلوقات پر تفوق عطا فرمایا. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، بنی آدم کو فضیلت حاصل ہے. مشہور ہے کہ یہ اشرف المخلوقات ہے. علماء کہتے ہیں کہ اس کے تین وجہ ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہ یہ آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں اور پیغمبر بھی ہے اور مسجود ملائک بھی ہے، کیونکہ فرشتوں سے ان کا سجدہ کرایا. اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انبیاء اور مرسلین انسانوں میں آنے والے تھے. وما ارسلنا قبلك الا رجالا نوحی الیہ، جتنے انبیاء اور مرسلین ہوئے ہیں وہ انسانوں میں سے ہیں. یہ منصب اور شرافت بھی اللہ تعالیٰ نے انس کو دیا ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، علماء دین سے پوچھ لے، وہ آپ کو صحیح طرح سمجھا دے. اور تیسری وجہ یہ کہ اس انسان میں ایسے ملکات موہوبہ ہے، کہ جب وہ غلبہ کر لیتے ہیں تو یہ فرشتوں سے بلند و برتر ہو جاتا ہے. مثلا اس کی عقل جب طاقت میں ہو تو شہوانیت مغلوب ہوتی ہے. شہوانیت اور بہیمیت ایک چیز ہے اور عقل کا جو اقتدار ہے یہ ملکوت کا شاخصانہ ہے، فرشتوی صفت ہے. عاقل اس کو کہتے ہیں جو گناہوں سے بچے، اور مجنون گناہ نہیں سمجھتا ہے اور اس کی عقل کا اقتدار معروف ہو چکا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ باوجود ضعیف البنیان ہونے کے انسان کی خلقت میں کمزوری بہت زیادہ ہے. انگوٹے کے ناخن سے لے کے سر کی چوٹی تک تمام ضعاف جمع ہے، کمزوری ہے اکٹھی. سر پٹ گیا تو بیمار رہا ہے، دل فیل ہو گیا تو بیمار رہا ہے، خون زیادہ بہ گیا تو بیمار رہا ہے. بخار بھی مہلک ثابت ہوتا ہے، نیند بہت آتی ہے تو کہتے ہیں ہارٹ فیل ہو جائے گا، اور نیند بالکل نہیں آتی ہے تو یہ کہتے ہیں کینسر ہونے کی علامت ہے. اولاد مخالف بن سکتی ہے، تکلیف دے دے گی. بیوی سے ناچاکی کی صورت میں عزت خطرے میں پڑ جائے گی. کوئی ایک فرد ایسا آ جاتا ہے جو سب کا سکون غارت کر لیتا ہے، اس کی کمزوریاں بہت زیادہ ہیں. ایک ننی سی کیڑی اس کے کپڑوں میں گھس جاتی ہے تو اٹھتا ہے، قمیص اتارتا ہے، کپڑے بدلتا ہے، دیکھتا ہے کیا چیز چڑھی ہے. بابا یہ تو پتا ہے کہ نہ شیر ہے نہ چیتا ہے، نہ کوئی سانپ ہے نہ بچھو ہے، معمولی سے کوئی چیز ہوگی، لیکن کمزور اتنا ہے. شور شرابہ ہنگامہ، کھانا زیادہ کھایا تو بھی کہتے ہیں تکلیف ہو رہی، بالکل نہیں مل رہا ہے تو بھی نڈال ہو کر کے مر رہا ہے. کہ کمزوریاں بہت زیادہ ہیں. بالکل جلدی مرنے لگا تو بھی افسوس، بہت عمر ہو گئی اور نہیں مر رہا تو بھی لوگ تنگ آ جاتے ہیں کہ یہ بابا جائے گا کب. تو تمام کمزوریاں اس کی جمع ہے. پیاس نہیں لگ رہی ہے تو ڈاکٹر کہتے ہیں گردے فیل ہو جائیں گے. پانی بہت زیادہ پیتے ہیں، ترمذی کتاب و طب میں ہے، دل وقت سے پہلے فیل ہو جائے. ایک اعتدال سے اللہ نے اس انسان کو رکھا ہے، ایک میانہ روی کی نعمت عطا کی ہے تو ہم اور آپ سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں. سلام پھیرتے ہی ایک آدمی دوڑنے لگتا ہے، ایسا جیسے شارٹ بجلی کی لگ گئی اس کو. تعجب ہوتا ہے کہ اس شخص کی نماز ہوئی ہے نہیں. اگر علماء فتویٰ خفا نہ ہوتے، کیونکہ مفتی صاحبان سے ڈر تو لگتا ہے، وہ دین کے سربراہ ہوتے ہیں، ان کے مطابق کام کرنا ہوتا ہے. میں فتویٰ دے دیتا کہ یہ نماز دوبارہ پڑھے، میں بہت بیچے بس سلام پھیرو، آپ کا شعلہ اٹھ گیا، دیکھ رہا ہے صفے کڑی ہے، لیکن یہ غریب بس آگ کی انگیٹھی پر کھڑا تھا اور ابھی اس کے پیروں کے نیچے انگارے. شاید صف کے کائنات میں مسجد میں اتنی تکلیف مجھے کسی نمازی سے نہیں پہنچی جتنے جب میں سلام پھیر کے دیکھتا ہوں اور یہ آگ کے شعلے، یہ جہنم کے انگارے جو کھڑے ہوتے ہیں، مجھے اتنا درد ہوتا ہے کہ اللہ اس کو کیا عارضہ لائے گی، خدا اس نے کس تکلیف سے قاعدہ پورا کیا ہے. یا رب ہم سے کہیں زیادتی نہ ہو جائے، ہم تو سنت نماز پڑھانا چاہتے ہیں، ہم کہاں 15ویں صدی میں ٹوٹے پھوٹے، بے علم بے عمل، بے سکون بے قرار. یہ ہم سے بھی زیادہ بدسکون اور بدقرار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں رہنے کو بہت پسند کیا ہے, بہت خوش ہوتے تھے آپ, بہت زیادہ خوش ہوتے تھے. اس لیے تو حکم ہے کہ مسجد میں جب آپ آ جائے اور نفل پڑھنے کا وقت ہو تو دو رکعت پڑھ لیں. یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے آپ نے اپنے گھر پر دعوت دی ہو, یہاں بلا لیا. اور امام ترمذی نے ایک باب قائم کیا ہے, باب المکس فی المسجد, کہ سلف صالحین مسجد میں بہت رہتے تھے. کہتے آنا مبارک ہے اور جانا تو صدمہ ہے, پتہ نہیں دوبارہ آ سکیں گے یا نہیں. ایسے کتنے لوگ تھے جو ایک دفعہ نکلے دوبارہ داخل نہیں ہوئے. توبہ. ہمارے یہاں اس محلے میں ایک نمازی تھا, وہ ایسے عام دنیا کا آدمی تھا, سرکاری نوکری کرتا تھا اور نمازوں کا بڑا پابند تھا. مجھے پتا چلا کہ وہ بیمار ہے تو میں ان کی خدمت میں عیادت کے لیے چلا گیا. اس زمانے میں ایسے گھومتے پھرتے تھے ہم گلیوں میں, وہ آزادی اور حریت کا زمانہ تھا, اب تو خدا کی بڑی زمین تنگ کر دی گئی. وہ کیا زندگی ہے کہ باہر نکلنے کے لیے اور لوگوں سے اجازت لینی پڑتی. اور ایک آدمی کے ساتھ دس بارہ آدمی نکلتے. قرآن کریم میں کچھ صحابہ سے کچھ دیر کے لیے اللہ خفا ہوا تھا تو ان کو وہ کہتا ہے وَضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ, خدا کی بڑی زمین ان پر تنگ کر دی گئی تھی. اب صرف ہم نہیں, آپ بھی ساتھ ہیں اور وہی تکلیفیں اور وہی پریشانیاں, لیکن بعض لوگ بعضوں کی نظر میں اہم ہوتے ہیں, وہ ان کا خیال رکھتے ہیں. میں ان گلیوں میں صبح صبح چکر کاٹتا تھا, وہ کہتے ہیں ڈاکٹر لوگ کی ورزش کرے, تو بعض خواتین محلے کی بڑی قدردان شکر گزار, تو وہ اپنے بیٹے یا خاون کو کہتی جاؤ حضرت گلی میں آ کے دوڑ رہا ہے, شاید کہیں جانا ہے. تو وہ کہتے جی گاڑی لا رہا ہوں. کائے کے لیے جی آپ؟ میں نے کہا میں تو ورزش کرنے آیا ہوں. اچھا, وہ سمجھتے تھے کہ گاڑی نہ ہونے کی وجہ سے یہ خود گلیوں میں گھوم رہا ہے. احترام کرنے والے بھی کچھ کم نہیں. بعض اوقات تو میں کہتا ہوں گزشتہ صدیوں سے اس صدی میں احترام زیادہ ہے. یہ اقتدار اور سلطنت کے ساتھ جو مدارس چلتے ہیں, کسی مدرسے اور مسجد کا کوئی جائیداد نہیں, کوئی آمدنی نہیں. مسلمان اپنی آنکھوں کے پلکوں پر ان کو بٹھاتے ہیں, تمام سرمایہ کا اعلی حصہ ان کے آگے بچاتے ہیں. تو اللہ نے دین کو قائم رکھنا ہے اور محافظ اور اصل مدد کرنے والا وہ جل جلالو امن والو خود ہے. اس قسم کے احوال میں اللہ اچھے لوگوں کا بھی امتحان لیتا ہے, انہیں سوچنا پڑتا ہے. جو دوسروں کو نصیحت کرتا ہے وہ اپنے بارے میں بھی بہت سوچتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کوتاہی اور ہماری زیادتی اس میں کہیں سبب بنے اور ہمارے بھائی لوگوں کو پریشانی پیش آئے جس سے ہمیں بھی تکلیف ہو رہی ہے. خیر, تو میں اس نمازی کی عیادت کے لیے ان کے گھر گیا. عیادت بہت بڑا ثواب ہے. حدیث شریف میں ہے جو صبح کسی کی عیادت کرنے گیا شام تک وہ جنت کے باغ میں رہے, اور جس نے شام کو کسی کی عیادت کی وہ اگلی صبح تک جنت کے باغ میں رہے. بعض روایات میں ہے کہ فوری طور پر بیمار کے پاس نہ جائے, تین دن کے بعد عیادت کرے، لیکن علماء نے اس کو نامنظور کر لیا کہ یہ روایت کمزور ہے. ایک بزرگ صحابی بیمار تھے اور عبداللہ ابن عمر کو پتہ چلا، تو جمعہ کا دن تھا اور وہ گھوڑے پر بیٹھ کر کے، وہ مدینے سے کافی دور رہتا تھا وہ بیمار صحابی، تو ابن عمر سے کسی نے کہا جمعہ کی نماز رہ جائے گی. ابن عمر نے کہا کہ آپ اس صحابی کو جانتے نہیں ورنہ ایسی بات نہ کرتے. عبداللہ ابن عمر کہتے جمعہ چھوڑ دیا. تو علماء دین نے اس سے دو مسئلے نکالے. ایک مسئلہ یہ نکالا کہ جہاں تک ہو سکے جمعہ نہ چھوڑے، سفر نہ کرے، کہیں جائے نہیں. جمعہ بہت اہم مہم مسلمانوں کی ہفتہ وار عید ہے. لیکن اگر اتنا شدید عذر پیش آئے اور اتنی بڑی ہستی ٹوٹ رہی ہو تو ان کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے. دوسرا مسئلہ نکلا ہے. ایک مسئلہ مثبت سے نکلا ہے، ایک منفی سے نکلا ہے، دونوں مسئلے ہیں. اور یہ واقعہ بخاری میں موجود ہے. تو میں اس اپنے نمازی کی خدمت میں جب حاضر ہوا، میں نے کہا کئی دن سے آپ کو نماز میں نہیں دیکھا ہو، مجھے پتہ چلا کہ آپ کی طبیعت ناساز ہے. تو اس نے کہا آپ میرے لیے دعا کریں کہ میری مسجد آنا نہ چھوٹے. اور یہ کہہ کر وہ ایسا رویا کہ مجھے بھی رولا ہے. آپ یقین فرمائیں کہ وہاں سے فارغ ہو کہ میں سیدھا مسجد آیا، اندر آیا، وضو کر کے دو گھنٹے مسجد میں بیٹھا رہا. میں نے اوہو، یہاں آنے اور بیٹھنے کی نعمت اس بیمار سے پوچھو جو چارپائی پر تڑپ رہا ہے. اس نے کہا ایک لڑکا ڈیوٹی پر چلا جاتا ہے، دوسرا کالج چلا جاتا ہے، کوئی مجھے لے کے جانے والا نہیں ہے، مجھے مزہ بھی اس طرح نہیں آتا. خدا کا کرنا یہ تھا وہ دو گھنٹے جو میں مسجد میں رہا اور خوب رویا، اور اس بیمار نے مجھے صحیح معنوں میں رلایا. اللہ تعالیٰ کو ایسا منظور تھا کہ چند دنوں میں وہ صحت مند ہو گئے اور خود آنے لگے. میں نے اس کے بعد تلاش شروع کیا تو کتابوں میں مل گیا کہ بعض بیماروں کی صحت کے لیے آدمی خالی وقت میں مسجد چلا جائے، خالی وقت میں جس میں اور لوگ نہ ہوں، اور مسجد میں نفل پڑھے، تلاوت کرے، دعا مانگے، جو مانگا وہ اللہ عطا کرے گا. اللہ کا گھر ہے، اللہ بہت خوش ہوتا ہے. بڑی خوش نصیبی ہے کہ مومن کی توجہ مسجد کی طرف، اور بڑی بد نصیبی ہے کہ ہزاروں کام کر رہا ہے، امریکہ جا رہا ہے، برطانیہ جا رہا ہے علاج کے لیے، لیکن مسجد نہیں آ رہا. جو کام کرنے کا ہے وہ نہیں کر رہا ہے، اور جس کے کرنے میں خیر کم و شر زیادہ ہے وہ کر رہا ہے. وہ ایک خاتون مجھ سے کہتی تھی کہ کوئی ایسا وقت ہو سکتا ہے کہ ہم بھی مسجد آئے. مجھے پریشانی میں ڈال دیے. مجھے کہا نہیں، ایک دفعہ تو کم از کم آپ کے اقتدار میں اور امامت و خطابت میں ہم کو مسجد میں آنا چاہیے. تو ہماری یہ مسجد جب نئی بنی تو شب جمعہ کو طالب علم کم ہوتے ہیں، میں نے دن میں اعلان کیا کہ عشاء کے دو گھنٹے کے بعد محلے کی کچھ بزرگ خواتین یہاں نماز پڑھنے آئے گی. طالب علموں سے کہا آپ مہربانی کریں گے اس وقت آپ کمروں سے نہیں نکلیں گے. ٹائم دیا ان کو میں نے کہ 10 بجے سے رات 12 بجے تک شاید وہ یہاں رہے. اور بہت ہنن سائن سرن بازا عورت ہے ایک دوسرے کو اچھائیوں میں شریک کر دیے. کافی ساری خواتین مسجد آئی اور انہوں نے نمازیں پڑھی. نماز کے بعد خادم آیا میرے پاس اور بہت سارے زیورات لے کے آیا. میں نے ان کو ٹیلی فون کیا, انہوں نے کہا یہ ہم نے مسجد کے لیے پہلے سے نیت کی تھی. اور پوچھا کتنے ہیں, میں نے بتایا تو انہوں نے کہا یہ اللہ کا شکر ہے کہ طلباء میں, چوکیداروں میں, مؤذنین میں, خادمین میں کوئی غلط نہیں ہے, اتنا ہی ہے. یہ آپ بیچے اور مسجد کے مزید جو کام باقی ہے وہ کرائے. غیرتی مسلمان جہاں قدم رکھتا ہے اللہ کو راضی کرتا ہے. اور مولویوں کو پتہ چلے تو وہ عورتوں کے لیے اعلان کریں گے کہ یہاں آؤ, لیکن یہ کہنے سے نہیں ہوتا. یہ وہ دل کی صدا ہے اور وہ دل کی خوشی اور دل کا درد و غم ہے. اور درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, اور ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر رو بیا. اسی سے تو یہ فرشتوں سے بلند و برتر ہو رہا ہے. کہا آپ نے ہمارے لیے اتنا اہتمام کیا, طالب علموں کو پابند کیا کہ خبردار کے 10 بجے اور 12 کے درمیان کوئی طالب پانی پینے نظر آ گیا. نہ, قوم کی عورت ہے ہماری عزت ہے, قوم کی بچیاں بابیاں مائیں بہنیں ہماری آن بان ناموس ہے. خدا انہیں قیامت کے میدان میں بھی شرعی پردہ اور نقاب نصیب فرمائے, اور بی بی فاطمہ و عائشہ کے ساتھ ان کو اکٹھے فرمائے کہ آرام و عزت سے جنت جائے. کشا ظلموں نے پورا نشوا و خان بادشاہ خان جی نے کئی بدی گٹی رہ. الحمدللہ. تو دیکھو مسجد میں آنا کتنا مبارک ہے, عورتوں کو کتنا احساس تھا. حدیث شریف میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خواتین نے اجازت مانگی تھی تو آپ نے اجازت دی تھی. اس زمانے میں امن کا زمانہ تھا, سکون کی گھڑیاں تھی, وحی کا نزول تھا, قرآن آ رہا تھا, ملائک سے مدینہ منورہ کی گلیاں منور ہوتی تھی, صفوں کے اندر ابو بکر عمر عثمان و علی جیسے پاک نفوس تھے جن جیسے اولیاء قیامت تک آسمان و زمین نہیں دیکھ سکیں گے. آپ نے بی بیوں کو کہا کہ تم دیر سے آؤ اور پچھلی صفوں میں کھڑی ہو جاؤ اور سلام پھیرتے ہی چلی جاؤ. یہ عورتوں کا کام تھا سلام پھیرتے ہی بھاگنا, اور مردوں کو کہا تھا کہ تم ذرا آرام سے بیٹھا رہو. یہاں تک کہ خواتین چلی جائے ہے. اتنا بڑا انتظام تو اس وقت نہیں تھا, شروع اسلام تھا, تکلیف تھی, ایک ہی مسجد نبوی تھی. آپ کتنے اعلام منتظم و مدبر تھے. صلوات اللہ و تسلیمات و تحیات و تحننات علیہ وعلی آلہ و اصحابہ آلاف الف الوف و مرات. حضرت نے یہ نظام بنایا. اور اس کے بعد جب بڑھنے لگی اور صحابہ بھی اتنے زیادہ ہو گئے کہ بھائی لوگ تو دیر سے بھی آتے ہیں, تو آپ نے بیویوں کو ترغیب دی کہ آپ لوگ گھر پہ نماز پڑھا کر. اب مسجد نبوی میں آنے والی اور نبی کے پیچھے پڑھنے والی وہ گھر کیسے پڑھے گی؟ اب دیکھو کیا زبردست بات آپ نے کہی. آپ نے کہا تمہاری وہ نماز جو میری اقتدا میں پڑھی جائے اور مسجد نبوی میں ادا کی جائے, اور ان مبارک اولیاء اور صلحاء کے پیچھے کھڑی ہو کر کے پڑھی جائے, اس سے وہ نماز افضل ہے جو تم گھر پر پڑھو. تو پیغمبر تو وہی بیان کرتے ہیں, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحا. اللہ فرماتے ہیں اپنی طرف سے باتیں نہیں کرتے, جو یہ کہتے ہیں یہ ہماری وحی ہوتی. گویا وحی خداوندی کے ساتھ ان کو ترغیب دے دی گئی کہ نہیں گھر پڑھا کرو, گھروں میں پڑا کرو. آپ نے یہ بھی فرمایا کہ گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، ضرور اس میں نماز پڑھو. تو مرد کی نماز تو مسجد میں ہے لیکن خواتین کی نماز گھروں میں ہے. اس وجہ سے گھر آباد رہیں گے، اور جس گھر میں نماز نہ ہو وہ گھر ویران قبر ہے، ایک منحوس قبرستان ہے، ایک غم اور صدمے کا ڈیرہ ہے. صرف قرآن خوانی اور صرف وعظ نصیحت اور صرف دینی کتابیں رکھنا یہ تو ایک رسم ہے، حقیقت یہ ہے کہ گھر کے تمام افراد وقت وقت پر گھر میں نماز پڑھیں تاکہ گھر قبرستان بننے سے بچ جائے. قبرستان میں تو لوگ نماز نہیں پڑھتے، علماء کہتے قبر کے سامنے سجدہ کرنا ناجائز، اس لیے بیچ میں کوئی رکاوٹ وغیرہ کھڑی کر کے پھر لوگ جنازے پڑھتے ہیں جہاں قبرستان میں پڑھنے کا رواج ہے. اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو بڑی فضیلت بڑی برتری عطا فرمائی ہے آدم علیہ السلام کی وجہ سے، کہ ان کا سجدہ ملائک نے کیا، اور اس وجہ سے کہ ان میں انبیاء و مرسلین تشریف لائے، اور سب سے بڑی بات یہ کہ خاتم الانبیاء والرسل اشرف الخلائق افضل انواع التخلیق محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنی آدم ہے، نوع انسانیت ہے، اعلی درجے کے بشر اور سید البشر ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور پر اس کو ایسے اعمال کی توفیق عطا فرمائی گئی جو اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، تقوی اور پرہیزگاری اس کو عطا کی گئی. اس تقوی اور پرہیزگاری سے اس میں اعتدال آتا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیا نظام بنایا ہے، یہ ہماری ناک ہے اس سے خالی سونگ سکتے ہیں، یہ آنکھیں ہیں ان سے دیکھ سکتے، یہ ہاتھ ہے یہ اٹھتے ہیں، پیر ایسے نہیں اٹھ سکتے، ان سے گرم اور ٹھنڈا معلوم ہو رہا ہے، میٹھا اور پیکا نہیں معلوم ہوگا، اس کے لیے زبان ہے. زبان کے اور بھی بہت کام ہے. تمام اعضاء پر کام تقسیم ہے، انسانی ضرورت تقسیم ہے، پھر سوچ فکر اعلی نظم اور ضبط، اس کے لیے دل اور دماغ کو کار فرما بنایا گیا ہے، اختیار اپنے پاس رکھا ہے. ذرا سا جسم میں فرق آ گیا، یا رب خیر فرما، اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر. یہ دعا تو دے کے ذرا، خدا صحت عطا فرما. تو جب صحت بہت اچھی ہو، آدمی توانا ہو مسٹنڈا ہو، تو گناہ کا اندیشہ ہے. فرمایا اللہ منی اصل کا صحت والا عفت، پاک دامنی ہونا چاہیے، صحت غلط استعمال نہ ہو جائے. پھر تندرست بھی ہے عفیف بھی ہے تو امانت دار ہونا چاہیے، والامانت، پھر امین بھی ہے عفیف بھی ہے صحت مند بھی ہے، وحسن الخلق اچھے اخلاق عطا فرما. اچھے اخلاق لوگ کو چور سمجھتے ہیں، کوئی ننگے سر نماز پڑھے آپ کہے نہیں یہ اچھے اخلاق، یہ تو بد اخلاق ہے. آپ کے سامنے ایک آدمی نے نیت باندھ دی، آپ انتظار کریں نماز کے بعد، اس کو کہے سر ڈھکنا آداب میں سے، صرف نماز نہیں آئی یہ آداب کے ساتھ آئی، صرف آپ جیسے نکلے تھے ایسے نہیں آئے، کرتا شلوار پہن کر مسجد آئے، جیسے نکلے تھے اس طرح آپ چل پھر نہیں سکتے، لوگ کہیں پاگل مجنون ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچھے اخلاق اس کو کہتے ہیں کہ جو بھی آگ بڑھائے آپ اس کی طرف لپکے، اور اگر ان کو آپ کہیں کہ آرام سے جاؤ مستی میں بیٹھو، کس بات کا مسافیہ کرنے باخیر تو ہے؟ ہم نے کوئی مسافیوں کی دکان کو لیے؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ سے مسافیہ کرتے تو آپ کو بدر، احد، خندق کا موقع ہی نہیں ملتا، بس قطاریں کھڑی رہتی اور لوگ ہاتھ ملاتے. اگر آپ کے بعد نبی کی گنجائش ہوتی تو اس فضول مسافیہ کو روک لیتے. مولانا اشرف علی صاحب واقعی حکیم الامت ہے، وہ کہتے ہیں بہترین مجلس لگی ہوتی ہے، سب لوگ آرام سے بیٹھے رہتے ہیں، ایک آدمی آ جاتا ہے اور ہاتھ ملانے کی ریڑھ لگا لیتا ہے اور پوری مجلس کو غارت کا تباہ و برباد کر رہا ہے. حضرت آداب المعاشرہ میں لکھتے ہیں ایک باخلاق آدمی نہیں ہے کہ ڈنگر کو روکے کہ بیٹھ جاؤ ایک طرف، کیا کس چیز کے ہاتھ ملا رہا ہے؟ یہ خطرناک اخلاق ہے لوگوں کے. اس سے بھی آگے انہوں نے لکھا ہے، حضرت نے لکھا ہے کہ میری طبیعت بہت ناساز تھی اور میں ایک جگہ قیام کر رہا تھا، میں نے وہاں کے مکینوں سے کہا تھا کہ مجھے مسافہ سے بچایا جائے، تو انہوں نے بڑی کوشش کی. ان کی ذرا سے ادھر ادھر ہو گئے، ایک آدمی آیا کہا میں لیٹا ہوا تھا، میرا ہاتھ پکڑا، اپنے ہاتھ میں مرگڑا ہے، کہا مرے تو نہیں ہوئے نا، ابھی زندہ ہو نا، یہ ادب کا مسافہ ہو رہا ہے، یہ آداب ہے بد تہذیب. اس لیے مسافہ میں بھی اعتدال چاہیے، اوقات چاہیے، اور جن کے ساتھ مسافہ کرتے ہیں ان کے اخلاق عالی ہے، وہ تمہیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ مسافہ کی قدر جانو. ان کے نزدیک تو اچھے اخلاق یہ ہے کہ عورت مرد بن جائے، مرد عورت بن جائے، بولو نہیں، بول دیے تو آپ ٹھیک نہیں ہیں، سخت اخلاق والے. اور پیغمبر کہتے ہیں وہ مرد جو عورت بنے اس پہ لعنت ہو، اور وہ عورت جو مردوں کی نقلیں کرے اس پر لعنت ہو. ان کے نزدیک تو کلچر یہ ہے کہ مرد ہو کر کے عورت کی طرح پانچ پیر سے نکل رہے ہوں گے. اور پیغمبر نے تین دفعہ نماز پڑھوائی اور کہا ایسے مرد کی نماز جو ٹخنے ڈھانگ کے شلوار کے پانچوں میں، وہ نماز نہیں ہوتی. ابو داؤد کتاب اللباس صفحہ 209. ان غریبوں کے اخلاق کا معیار کیا ہے؟ کمزوری. اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے روایتیں نکالتے ہیں، جی عالم کے چہرے کو دیکھنا بڑا ثواب ہے. میں نے کہا مجھے تو روایت نہیں مل رہی، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ دیکھنے کا اعلی منظر کعبہ ہے، اور فقہا کہتے ہیں کعبے کے اوپر ایسا دیکھنے والے کی دعا مسترد ہو جائے گی، بد تہذیب ہے اس طرح دیکھیں گے آپ. اس طرح کہیں اچانک نظر پڑ جائے تو آپ کہیں گے اللہ تو بڑا ہے، تیری عظمت بڑی ہے، جتنا بڑا گھر ہے آپ کا. ورنہ پھر شریعت کہتی کہ نہیں آپ طواف نہ کریں، کھڑے رہے آنکھیں نکالے، ایسا کعبے کو گرا کے چھوڑا ہے. ان کی آنکھوں میں تو کلاشن کوف رکھا ہوا. غلط روایت مشہور ہے، قطن ایسی کوئی روایت دنیا میں نہیں ہے کہ آپ عالم کو دیکھتے رہے. ترمذی شریف شمائل میں ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو صحابت ہے ان کے سر جھکے رہتے تھے اس طرف نیچے کی طرف، ایسا آپ سے آنکھیں ملا کے کوئی بھی نہیں تھا. شمائل ترمذی مروج کتاب ہے، اردو تراجم کے ساتھ موجود ہے، آپ دیکھ لیں اسے. ہر چیز میں اعتدال ہوگا. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكَ أُمَّةً وَسَطًا، اسی طرح ہم نے آپ کو لوگوں کو ایک اعتدال کی امت بنایا ہے. اس میں نہ افراط ہے اور نہ تفرید ہے، نہ زیادتی ہے اور نہ کمی ہے، بہترین صراط مستقیم ہے. تو اعتدال پوری زندگی میں درکار ہے. دیکھو وقت داخل ہوتا ہے تو 2 گھنٹے کا ہوتا ہے، مثلا جمعہ کا وقت ظہر کا وقت، ایک مثال دے رہا ہوں، اور ظہر اور عصر کے درمیان کوئی دوسرا وقت نہیں ہے. عصر کا وقت داخل ہوگا 5 بجے کے بعد، 5:15 یا 5:20، مگر کوئی مسلمان بھی اس پر آمادہ نہیں کہ 4:30 بجے جمعہ کی نماز پڑھ لوں. زیادتی ہے. کیوں؟ اتنا لمبا انتظار شاید جمعہ کو فوت کر لے، اتنے لمبے انتظار کے بعد شاید جماعت ٹوٹ جائے. تو پیغمبر نے فضیلت بیان فرمائی کہ جو جمعہ پڑھنے کے لیے سب سے پہلے اور سویرے آیا، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَدَنَةً، گویا کہ اس نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹ خیرات کیا. اور جو اس کے بعد آیا، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَقَرَةً، گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں گائے یا بھینس خیرات کی. اور جو اس کے بعد آیا، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ شَاطًا، گویا کہ اس نے اللہ کے راستے میں بکرا یا مینڈا خیرات کیا. جو اس کے بعد آیا، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ دَجَاجَةً، گویا کہ اس نے اللہ کی راہ میں ایک مرغی خیرات کی. اور جو اس کے بعد آیا، فَكَأَنَّمَا قَرَّبَ بَيْضَةً، گویا کہ اس نے ایک انڈا خیرات کیا. اخیر میں آنے والے وہ انڈے خیرات کر رہا ہے. اور جب امام خطبہ جمعہ دینے لگے تو فرمایا فرشتے بھی فائلیں لپیٹ لیتے ہیں، لکھنا ختم، اب کام عبادت شروع ہو گئی، اب کیا لکھنا ہے. فرمایا اب جو آئیں گے ان کا جمعہ تو ہو جائے گا، ثواب کچھ نہیں ملے گا، ثواب کا وقت ختم کر دیا گیا ہے. علماء دین کہتے ہیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جمعہ اول وقت میں پڑھنا افضل اور بہتر ہے. بخاری شریف کتاب الجمعہ میں ہے کہ ویسے تو نمازوں میں گرمی اور سردی کا دخل ہے، سخت گرمی تھی اور بلال اٹھا اذان دینے، آپ نے کہا ابرد یا بلال، ٹھنڈی ہونے دو. اس کے بعد پھر وہ اٹھا کہ جی وقت ہو چکا ہے، کہا ابرد، ٹھنڈی ہونے دو. پھر اٹھا، آپ نے کہا ابرد، ذرا اور پیچھے گئے. فَإِن لِأَنَّ، یہ جو سخت تپش ہے، من فیح جہنم، جہنم کا بڑاس ہے، ذرا آرام سے ظہر پڑھ لے. علماء دین فرماتے ہیں کہ اوقات کا موسم کے مطابق آگے پیچھے ہونا سنت طریقہ ہے. جن مسجدوں میں سارا سال 1:30 بجے یا 2 بجے ظہر ہے، وہ محل نظر ہے، ان کو خیال کرنا چاہیے، گرمی میں پیچھے کرے اور سردی میں آگے لے آئے. اور اوقات تو خود بدلتے ہیں، عصر کا وقت خود بدل جاتا ہے، مغرب خود آگے پیچھے ہوتی ہے، فجر کا حساب سورج کے طلوع سے ہے. عموماً ظہر اور عشاء میں فقہ کا پتہ چلتا ہے کہ امام فقی ہے یا نہیں. لیکن جمعے کے لیے بخاری شریف کتاب الجمعہ میں ہے کہ گرمی اور سردی برابر ہے اور اول وقت میں پڑھو، اول وقت میں پڑھو، اس میں موسم کا کوئی کام نہیں. لوگ کیا کرتے ہیں کہ ظہر پڑھتے ہیں 1:30 بجے اور جمعہ پڑھتے ہیں 2 بجے، حالانکہ یہ غلط ہے. ظہر جمعہ پڑھائے 1:30 بجے اور ظہر پڑھے 2:30 بجے، یہ سنت طریقہ. آسمان کے نیچے زمین کے اوپر حرمین شریفین کے بعد احسن مسجد ہے جس میں فقہ کے مطابق نماز ہوتی ہے. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر، کرم، احسان اور مہربانی. اور اس میں لوگوں کا بھی لحاظ ہے، ان کے ضعف اور کمزوری کا بھی دیکھنا ہے. اب دیکھو اسلام کا اعتدال دیکھو، نکاح پڑھنا ہے تو کہ جمعہ کا دن بہتر ہے، یہ والا مہینہ جو چھوٹی عید کا ہے شوال، ترمذی شریف کتاب النکاح میں ام المومنین فرماتی ہے تم لوگ نکاح اور رخصتی شوال میں رکھو، پیغمبر کے اکثر نکاح اس مہینے میں ہوئے. اب نکاح پڑھے کب؟ تو کہا جمعے کے دن عصر کے بعد، ایک مقبول گھڑی ہے دعا قبول ہوتی ہے وہ جمعے کے دن عصر کے بعد، جبکہ عصر پر جمعہ ختم ہو جاتا ہے. میں خطبے کے اندر پڑھتا ہوں قال ساداتنا الحنفیہ، ہمارے احناف بزرگوں نے لکھا ہے تستحب ان تنعقد الانکحہ یوم الجمعہ بعد العصر، مستحب یہ ہے کہ نکاح کا انعقاد جمعے کے دن جامع مسجد میں عصر کے بعد، تاکہ لوگ سن لے کان کھڑے ہو جائے اور ان کو عقل آ جائے کہ یہ مستقل کتاب کا مسئلہ ہے. لیکن اگر جمعے کے دن جنازہ ہو اور تدفین اور جنازہ قبل الجمعہ ممکن ہو، بعض اوقات قبر تیار نہیں ہوتی، بعض اوقات مردہ اس حال میں ہوتا ہے کہ ممکن نہیں ہوتا، وہ ایک مجبوری ہے، اس میں کوئی شرعاً قباحت نہیں، جمعے کے بعد پڑھ لیتے. اگر جمعے کی نماز پڑھ کر یعنی مردے کا جنازہ پڑھ کر قبر میں رکھ کر لوگ واپس آئے اور اپنے اپنے محلے میں جمعہ پڑھ لے، کہتے ہیں یہ مردے کی قیامت تک سعادت مندی. در مختار میں، غایت الاوتار میں، رد المختار میں، تنویر الابصار میں، بحر میں، نہر میں، نہائے میں، تبیین میں، درائے میں، فتح القدیر میں، تمام معتبرات میں لکھا ہے کہ جمعے سے پہلے جنازہ و تدفین ممکن ہے، اور آپ جنازے کو روک رہے ہیں کہ جب نماز کے بعد لوگ بڑھ جائیں گے، فرماتے مکروہ ہے اور مردے سے جمعے کو فوت کرنے کی کوشش ہے. لا الہ الا اللہ، وہ جو عذر ہے مجبوری ہے وہ میں نے پہلے ہی بیان کی. اتفاق سے اس وقت بھی ایک جنازہ آیا ہے، تیار نہیں ہو سکے ہوں گے، یا غریبوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہوتا، بہت کم لوگوں کو مسئلہ معلوم ہے، وہی کروانہ دا خدا خانہ دا مسئلے خمولیاں تباہ کری اگئی پہ خاور اڑو لی، مسئلے تو یہاں سے کمزور ہوئے. عوام تو مسجد میں دین سیکھنے آتے ان کے سامنے بیٹھ جاتے، اب یہ ان کا ایمان و دیانت ہے کہ ان کی زندگی یا قائد و اعمال کہاں تک سونا بنا رہے، یاقوت بنا رہے. ہمارے طالب علم جب مجھ سے دور حدیث یا تفسیر پڑھ کے جاتے تو میں ان کو کہتا ہوں کہ نبوت کے بعد سب سے اہم منصب امامت منبر و محراب ہے، بشرطے کہ تم میں ایمان اور غیرت ہو. ایمان اور غیرت علم کے استعمال کو کہتے ہیں، فسادات کرانا علم نہیں ہے، جہل ہے. لوگوں کو ایذا پہنچانا عالم کا کام نہیں، یہ نبوت کے منافی عمل ہے. لیکن لوگوں کو مسائل سے آگاہ کرنا، احکام سے واقف کرنا. اب ایک جاننے والے کی والدہ فوت ہوئی تھی، یہ بھی اندازہ لگاؤ کتنے لوگ عقل والے دنیا میں آباد ہیں. تو میں نے اپنے عزیز وہ ہمایوں مغل سے پوچھا، اس کا بھی جاننے والا تھا، میں نے کہا وہ فلاں کی والدہ فوت ہوئی تھی اور یہی کا آدمی ہے، منگل کے دن وہ مری تھی غالباً، تو جنازہ کہاں ہوا؟ اس نے کہا وہ جمعے کو لے کے آئیں گے. میں نے شابش، میرے مسئلے پر بڑا اچھا عمل ہوا، ماں کو برفانے لے جا کے وہاں رکھ لیا. کام تو مولانا والے ہیں، جمعے سے پہ انا للہ و انا الیہ راجعون. گل گئے گلشن گئے، جنگلی دتورے رہ گئے، اور عقل والے چل بسے اور بے شعور رہ گئے. یہ مطلب تھا مسئلے کا. تو ابا مسئلے کو لوگوں سے بچانا بھی ضروری ہے. بعض اوقات لوگ مسئلے پر حملہور ہو جاتے ہیں، یہ مسئلے پر حملہ ہے، کتنا ظلم. میں آج کی نشست میں بھی اس کی بدعقلی کی مذمت کرتا ہوں کہ اس نے اپنے مرحوم والدہ کے ساتھ بدترین ظلم کیا ہے اور فقہ اور حدیث کا خون کیا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ پورے کیٹیگری میں کوئی ذی عقل نہیں تھا جو ان کو سمجھا دیتے کہ یہ ہرگز نہیں ہے، تو آداب دین ہے بھائی. جمعرات کو مر گیا، صبح سویرے میت ہو گئی، اعزہ و اقربا چستی دکھائے، عقل دکھائے، فوراً قبر سے رابطہ کر لے گورکندوں سے کہ بھائی ہمیں 10:30 جنازہ لانا ہے، 9:30 تک لانا ہے اول وقت میں. اور یہاں اپنے عالم دین سے اور دوستوں سے کہے، مولانا اشرف علی صاحب احفاظات یومیہ جلد اول صفحہ 142 لکھتے ہیں، جمعے سے پہلے 10 نمازی ملے اور جمعے کے بعد 10,000، یہ 10 افضل ہے، کیونکہ ان کے ساتھ وعدہ ہے کہ جو میت قبل الجمعہ تدفین کر دی گئی قیامت تک اس سے عذاب اٹھے گا. جمعے کے بعد اگر 10 لاکھ آدمی بھی پڑھ لے، کوئی وعدہ نہیں ہے، دعا ہے، استغاثہ ہے، اللہ ہماری بھی بخشش فرمائے اور مردوں کی بھی مغفرت فرمائے، ایک ادا ہے. بارا بہت سارے مسائل ہیں اور میں کوشش تو کرتا ہوں کہ پورا پورا سمجھاؤں. اللہ جل جلالہ مجھ عاجز اور فقیر کو بھی توفیق دے اور ہمارے بھائی لوگوں کو بھی صحیح طرح مسئلہ سمجھنے کی توفیق دے، اور اللہ ہم سب کی حفاظت و نصرت فرمائے، اور جو آج جنازہ ہونے والے نماز کے بعد اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. وآخر دعوانا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
الحمد لله حمدا كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر كبيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين يسر وسددوا وقاربوا وابشروا واستعينوا بالغدوة والروحة والشيء من الدلجة أو كما قال أخرجه الشيخان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمته وفي رواية ولعامتهم. أخرجه الشيخان. وقال الحافظ بأسانيد عالية، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إني أوتيت ملة حنيفية سمحة سهلة. أخرجه البخاري. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. أحمدك حمد الحامدين وأشكرك شكر الشاكرين. اللهم صل وسلم على نبيك ورسولك نبي العرب والعجم ورسول الإنس والجان وعلى آله وأصحابه أولي الدرجات وأصحاب اليقين والإيمان ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الرضوان. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، طلحة بن عبيد الله في الجنة، زبير بن العوام في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، سعيد بن زيد بن عمر بن نفيل في الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير نساء بني إسرائيل مريم وخير نساء هذه الأمة خديجة. وقال صلى الله عليه وسلم فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام. أخرجها الشيخان والبخاري وأبو داود والترمذي والطبراني بأسانيد عالية. وقال لبنته فاطمة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. أخرجه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أهد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. أخرجه البخاري. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. کہتے ہیں بخاری و مسلم کی تمام احادیث صحیح ہے، جبکہ مسلم شریف میں شوال کے 6 روزوں کی فضیلت آئی. کچھ احادیث ایسی ہیں جن پہ کلام رہا ہے، ان میں ستہ شوال کے روزوں کی حدیث بھی احسن المقال میں تفصیل میں نے دیئے اس کی. نماز کی تیسری رکعت میں امام صاحب ہلکا سا بیٹھ کر اگر کھڑے ہو بذات خود یا مقتدی کے لقمے دینے سے کیا سجدہ سہو اس سے کچھ نہیں ہوتا، سجدہ سہو کی ضرورت نہیں ہے. اتنے قلیل مقدار میں بیٹھنا ثابت بھی ہے اور معاف ہے. اگر تشہد میں وحدہ لا شریک لہو بھی پڑھ لیا جائے خلاف سنت ہے. پروفیسر یا کہ ڈاکٹر یا کسی عام شخص کے بیان بھی کوئی عالم بیٹھ سکتا ہے؟ بیٹھ سکتا ہے، لیکن عالم اپنے علم کو شاید استعمال نہیں کر رہا ہو. قرآن کی جہادی آیات تم ہلکے ہو یا بوجھل نکلو اللہ کی راہ میں، اس میں تبلیغ فٹ کر سکتے؟ نہیں، غلط بیانی ہے. یہ جہاد کے بارے میں تبلیغ کے لیے اور آیتیں بہت ہیں. تبلیغ میں بینک میں نوکری یا پولیس میں نوکری کرنے والے سے برکت کس طرح جمع کریں گے؟ بہرحال یہ کام تو دنیا کی ایک ضرورت ہے، کراہیت سے خالی نہیں ہے، لیکن اس کو بالکل ہی منفی کرنا اور مسلمانوں کو بینکوں سے نکالنا وہ درست نہیں ہے. پچنے لگنا متروک سنت ہے. جمعے کے دن اثر کے بعد نکاح کرنا سنت ہے. تو اس پر پوری تقریر ہوئی ہے، اگر آپ کے کان بند دے تو خدا تعالیٰ تجھے شفا دے. کیا خسر کے لیے بہو محرم ہے؟ جی ہاں، بشرطے کہ بے باک آدمی نہ ہو. اگر بے باک آدمی ہے تو اندیشہ ہے کہ اپنی بہو پہ ہاتھ ڈالے. اس لیے اس قسم کے جو عام طرز حیات کے لوگ ہیں وہ احتیاط کریں. یہی ہاں، ساس جوان ہے اور داماد بھی جوان ہے، احتیاط ضروری ہے. اس رسول ڈاکٹر عبداللہ کی کتاب پڑھ سکتے. جی ہاں، بہترین کتاب ہے، بہت اچھی لکھی. وہ سب حق کی ملومت مولانا اشرف علی کی کتابوں سے لکھا ہے. ایک شخص کا کل اسلامی نظام کے نفاذ کے لیے 6 گھنٹے اسلام آباد روڈ پر بلاک کر کے چاہو سکندر، وہ بھی ایسے ہی فضول آدمی، بیوی بچوں کو عذاب میں ڈالا. اس طرح تھوڑا اسلام آتا ہے کہ ایک آدمی کلاشن کو کھلے کڑا ہو جائے. یہ خیالات ہیں، دماغی توازن میں فرق ہے. امامہ کتنا گز ہونا چاہیے؟ 5, 7, 9, 11 زرا. کیا زکاة ادا کرنے کی صورت درست ہے کہ اس ایک زکاة کو زکاة دی جائے اور اس سے کہا جائے کہ یہ رقم مجھے واپس ہبہ کر دو، اور رقم اس کو واپس کر دے اور وہ زکاة کی رقم کو اپنے اوپر استعمال کر لے؟ یہ درست نہیں. نہ آپ کی عمر سے آمین آمین. محمد انور شاہ کو آپ کا سچا جانشین علماء اہل حق کی آنکھوں کی ٹنڈک آمین. جزاکم اللہ. عرض یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے بیانات اقبال محمد اصل کے جن قریبی تعلقات ذکر کے اس سے سن کر ہماری معلومات حیرت میں اضافہ ہوا، کیونکہ اقبال کے اپنے صاحبزادے وہ منکر حدیث ہے جاوید اقبال، اور وہ ایک فضول اور حفوات آدمی ہے. وہ اقبال کا کوئی عکاس تو نہیں ہے. نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان کافر تھا، تو نوح علیہ السلام کی نبوت میں کوئی شک ہے؟ اقبال خود عمر آخر میں شاہ صاحب سے ملنے کے بعد کافی تبدیل ہو چکا تھا. بازرات اپنی لڑکی کی شادی میں لڑکے کے گھر والوں سے مال اور رکوم طلب کرتے، یہ درست نہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام، آمین. اللہ، سوال یہ تھا کہ ایک عالم دین نے اپنی کتاب میں وہ 11 تو جمع کیے، وہ اپنے گرد میں وقت سے پہلے بات کیا ہے، وہ کتاب کا نام اور پتہ نہیں کیا، سمجھ میں نہیں آیا. ہاں ہاں، اچھا یہ لکھا ہے، تو بس صاف تو لکھا کرو بندہ خدا. ایک عالم دین نے اپنی کتاب میں وہ 11 بچوں کو جمع کیا ہے جو اپنے گود میں وقت سے پہلے بات کیا ہے. پتہ کیا کیا اردو ہے اس کی؟ آپ اپنی اردو ضرور لاہور عجائب گھر بھیج دیں، ان کو ضرورت ہے. وہ جلال الدین سیوتی نے کتاب لکھی ہے اور الحاوی للفتاوی میں شامل ہے. میں نے ایک صاحب سے سنا ہے کہ جانور کو خسی کرنا ظلم ہے، وہ صاحب بھی تیرے جیسے ہوگا. الاختصاف الحیوان سنتن، خسی جانور کی قربانی آل سنت کہتے افضل ہے. جب وہ کام ہی ظلم ہے تو افضل کیوں ہوا؟ اس لیے میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ ہر ایک آدمی کی باتیں نہیں سنا کرو. صدقے کا بکر جو آدمی کرے وہ کیا آدمی ہے؟ اس صدقے میں سے خود استعمال کر سکتا ہے. جتنے ایسا خود استعمال کرے گا وہ تو صدقہ نہیں ہوگا، صدقے میں نقصان واقع ہو جائے گا. مؤذن صاحب فجر کی اذان الصلاۃ خیر من النوم نہ کھائے کسی نے اتفاق سے، کوئی حرج نہیں، عادت نہ بنائے. اگر کسی نماز کے بعد امام صاحب کے سلام پھیرتے ہی کوئی مجاہد کھڑا ہو کر مجاہدین کی تکالیف مصائب بتانا شروع کرے، نہیں وہ اس طرح نہ کرے، بس چھوڑ دے، یہ بکھیڑے نہ بنائے مسجدوں کو. اس کی بہتر صورت یہ ہے کہ امام صاحب سے کہے کہ آپ مناسب وقت پہ ہمارے بات کر لیں، اگر وہ مناسب سمجھے تو. یہ اصل میں تبلیغ والوں کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، جس طرح ان کا آدمی کھڑا ہو کہ وہ اکو بکو لگاتا ہے، تو یہ بھی اس کے مقابلے میں ہے. مقابلہ دونوں کا ٹھیک نہیں ہے. تبلیغ اپنی جگہ دین کا کام ہے, جہاد اپنی جگہ ایک اہم کام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے, آمین. کیا یہ بات درست ہے کہ مسواک پابندی سے استعمال کرنے والے مسلمان کو نزے کے؟ یہ بہت مشہور روایت ہے. ابن کثیر نے کہتے ہیں اس پر رسالہ لکھا ہے, فضائل السواک, اور اس میں اس کو روایت کیا ہے کہ کم از کم فائدہ اس کا یہ ہے, گندے تو زیادہ سے زیادہ ہے, کہ بوقت مرگ کلمہ شہادت نصیب ہوتا ہے. اور نشے کا لکھا ہے, کوئی بھی نشہ ہو, سگریٹ ہو, نسوار ہو, کوئی بھی معاودات جسے کہتے ہیں خراب عادتیں, تو اس کا نقصان یہ ہے کہ بوقت مرگ بہت پریشان ہوتا ہے اور کلمہ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے. غیر مقلدوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے. جالی والی ٹوپی سے نماز تو ہو جاتی ہے, پسندیدہ نہیں. کوئی اپنے گھر میں اذان کے لیے مرغا رکھے اور پڑوسی کو صبح کے وقت اس کی اذان سے تکلیف ہو, یہ عجیب بات ہے. ایک مرغا پڑوسی کو بھی دے دے, ایک مرغا اس کا ساتھی خرید لے, ایسا ہوتا ہے دنیا کے اندر. مجھے خود مرغے کی اذان بہت زیادہ پسند ہے, اور اتفاق سے محمد انور شاہ کی والدہ جو ہے وہ بہت زیادہ تکلیف محسوس کرتی ہے. ایک دفعہ میں فجر پڑھانے آ رہا تھا, ہمارے ایک مرغا تھا وہ بالکل خاموش. میں نے کہا آج اذان نہیں دیا آپ نے؟ اس نے اپنے اشارے سے کہا کہ طبیعت ناساز ہے. میں فوراً واپس چلا گیا, اور وہ رات کا پانی پڑا ہوا تھا وہ اس نے پیا تھا, وہ ٹھنڈا تھا, وہ فوراً الٹ دیا, دوسرا پانی میں نے ڈالا اور ڈیسپرین کی چھوٹی چھوٹی ٹکیاں بنائی, اور اس کو میں نے کہا کہ یہ مان لے آپ ابھی ٹھیک ہو جائیں گے. وہ آیا میرے تلوے میں, اس نے ڈیسپرین ٹک 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 کھا لیا. میں جب نماز پڑھا کر بیان کیا, تھوڑا سا دعا میں ذکر کیا کہ ایک پالتو مرغا ہے بہت طبیعت ناساز ہے, آپ لوگ دعا کریں اس کے لیے. آپ یقین کریں جب میں واپس چلا گیا تو اپنی جگہ کھڑے ہو کے اذان شروع کی. میں نے کہا مبارک, صحت مبارک, ماشاءاللہ. وہ اتنا یعنی کلام سمجھتا تھا کہ وہ اس برتن کے پاس رات کو کھڑے ہو کے آوازیں لگاتا تھا کہ اس کو الٹ دو, جو یہ پانی پیتا ہے وہ بیمار ہوتا ہے. میں خود جاتا تھا باقاعدہ اس کا برتن صحیح کر کے. تو بہرحال حدیث شریف میں تو ہے کہ مرغا جب اذان دیتا ہے, فَإِنَّهُ قَدْرَ الْمَلَكَ, ترمذی شریف میں اس نے فرشتہ دیکھا ہوتا ہے, اور گدے کا کہا ہے کہ یہ شیطان کو دیکھ کے آواز لگاتا ہے. تو پڑوسی کو کہا جائے کہ آپ مسلمان ہیں اور پیغمبر کو اس کی اذان پسند ہے, تو انشاءاللہ اس کو اجر ملے گا. اللہ تعالیٰ آپ کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے, اور آپ کی بھی. میرے والد اور میرے کام میں کچھ عرصے کافی تنگی ہے, اللہ سہولت نصیب کرے, برائے میں کوئی وظیفہ بتائے, استغفار کی کثرت کرے. الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم علی رسول الکریم ونبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بیماروں کو اللہ تعالیٰ صحت شفا دے, اور مسلمانوں کی پریشانیاں دور فرمائے, مجاہدین کا جہاد آسان فرمائے, قبول فرمائے, فتوحات عطا فرمائے, تبلیغ اور تبلیغ کے راستے بھی اللہ کھول دے, اور تبلیغ کی سرگرمیاں بابرکت فرمائے. اللہ پورے عالم میں جہاد اور تبلیغ دونوں کی عزت آبرو مزید روب ترقی فرمائے. اسلام کو اور اسلامی ملکوں کو شاعر دین و ملت کی اللہ حفاظت فرمائے. صلی اللہ علیہ وسلم.